बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے محرم الحرام کا سلسلے وار خصوصی پروگرام ذبح عظیم. اور خصوصی پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئین صحافت. اور ایرانی مشاہیر ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. دہلی میں حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ نے جمعرات کو پارلیمنٹ ہاؤس سے وجے چوک تک مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج مارچ کیا. پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر میں شدت آ گئی ہے، اور ایران اور پاکستان کے سفارتکاروں، تاجروں اور صنعتکاروں نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ میں حائل رکاوٹیں دور کیے جانے پر زور دیا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. دہلی میں حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ نے جمعرات کو پارلیمنٹ ہاؤس سے وجے چوک تک مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مارچ کیا. نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کے احتجاجی مارچ میں حزب اختلاف کی 15 جماعتوں کے اراکین پارلیمان نے شرکت کی. اس مارچ کی قیادت کانگریس پارٹی کے سابق صدر اور وائناڈ سے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کی. حزب اختلاف کے اس احتجاجی مارچ میں ڈی ایم کے لیڈر تروچی شیوا، راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے، راشٹریہ جنتا دل کے رکن پارلیمنٹ منوج کمار جھا اور شیو سینا کے سنجے راوت سمیت حزب اختلاف کے سبھی اراکین پارلیمان نے حصہ لیا. رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ نے یہ احتجاجی مارچ پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، نئے زرعی قوانین، مہنگائی اور حزب اختلاف کے بقول حکومت کی جمہوریت مخالف پالیسیوں کے خلاف کیا. ہندوستان میں حزب اختلاف کے اراکین کا کہنا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل پر بحث کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت اس مسئلے کو ایوان میں نہیں اٹھانے دے رہی ہے. ہندوستان میں حزب اختلاف نے حکومت پر مارشل کی وردی میں باہر کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں لا کے مار پیٹ کا الزام لگایا ہے. ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھڑکے کی قیادت میں اپوزیشن پارٹیوں کے رہنماؤں نے ایک میٹنگ میں حکومت کے رویے کا جائزہ لیا. اس میٹنگ میں حکومت پر الزام لگایا گیا کہ اس نے مارشل کی وردی میں باہر کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں داخل کیا جنہوں نے اپوزیشن اراکین نے پارلیمان کے ساتھ مار پیٹ کی. میٹنگ کے بعد حزب اختلاف کے اراکین نے پارلیمان نے ایوان بالا راجیہ سبھا کے چیئرمین اور نائب صدر وینکیا نائیڈو سے ملاقات کی اور اس سلسلے میں اپنے موقف کو بیان کیا. راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھڑگے نے بعد میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے جنتا جتنا ان سے ممکن ہو سکا پارلیمنٹ میں حکومت کے ساتھ تعاون کیا اور مثبت رویہ اپنایا، لیکن حکومت نے جمہوریت کو شرمندہ کیا. ہندوستان میں EOS-03 سیٹلائٹ کا مشن ناکام ہو گیا ہے. ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق انڈین ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کا سیٹلائٹ EOS-03 کا تجربہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ناکام ہوا ہے. اس رپورٹ کے مطابق اسرو نے بتایا ہے کہ EOS-03 سیٹلائٹ شری ہری کوٹا میں واقع ستیش دھون خلائی مرکز سے جمعرات کی صبح 5:43 پر لانچ کیا گیا. رپورٹ کے مطابق اس تجربے کے پہلے دو مراحل میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن تیسرا مرحلہ انجن میں خرابی پیدا ہو جانے کے نتیجے میں انجام نہ پا سکا. اسرو کے مطابق اس سیٹلائٹ کا مقصد وسیع تر علاقے کی حقیقی تصاویر فراہم کرنا تھا، لیکن لانچ ہونے کے بعد اس کے انجن میں تکنیکی خرابی آ گئی جس کی وجہ سے یہ سیٹلائٹ اپنے مشن میں ناکام ہو گیا. ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں 41,195 نئے مریضوں کا اندراج ہوا اور 39,069 کرونا کے مریض شفا یاب ہوئے. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق اس دوران کرونا کے مزید 490 مریض دم توڑ گئے. ہندوستان میں کرونا متاثرین کی تعداد 3,20,77,706 ہو چکی ہے، جن میں سے 4,29,669 موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں. 3,87,987 زیر علاج ہیں اور 3,12,60,050 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں. ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 1.21%، اموات کی شرح 1.34% اور شفایابی کی شرح 97.45% ہے. پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر میں شدت آ گئی ہے. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 4,934 نئے کرونا مریضوں اور 102 اموات کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 3,376 مریض شفا یاب ہوئے. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 8.30% ہے. پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 10,85,294 ہے، جن میں سے 24,187 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. 85,633 زیر علاج ہیں اور 9,75,474 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں. پاکستان میں کرونا کے سب سے زیادہ مریض صوبہ سندھ میں ہیں اور سب سے زیادہ متاثر شہر کراچی ہے، جہاں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 20% سے زائد بتائی گئی ہے. صحت کی عالمی تنظیم WHO نے دنیا میں کرونا کے اثر نو پھیلاؤ اور اس کے نتائج کی بابت خبردار کیا ہے. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر تدروس ادھانوم نے نوول کرونا وائرس کی مختلف اقسام کے تیزی کے ساتھ پھیلاؤ کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس وائرس کے مقابلے کے طریقہ کار میں بھرپور تبدیلیاں نہ کی گئیں تو آئندہ سال کے اوائل تک دنیا بھر میں وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد 30 کروڑ سے تجاوز ہو جانے کا امکان ہے. ڈاکٹر تدروس ادھانوم نے واضح کیا کہ 6 ماہ پہلے دنیا میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 10 کروڑ سے زیادہ ہوئی تھی اور پچھلے ہفتے یہ تعداد 20 کروڑ کی حد کو پار کر گئی ہے. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے مزید کہا کہ دنیا میں اس ناشناس وائرس کے مریضوں کی حقیقی تعداد رجسٹرڈ کیسوں سے کہیں زیادہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے محکمہ ایمونائزیشن اینڈ ویکسین کی ڈائریکٹر کیتھرین اوبرائن نے بھی کہا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو صورتحال پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وائرس کی زیادہ تیزی سے پھیلنے والی اقسام جنم لے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگانے کی ضرورت ہے تاکہ اجتماعی تحفظ کی سطح تک پہنچا جا سکے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے رہبر انقلاب اسلامی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کرونا کے مقابلے کے لیے مسلح افواج کی مکمل آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کے فرمان پر لبیک کہتے ہیں اور اپنی پوری توانائیوں اور وسائل کے ساتھ کرونا کے خلاف مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جنرل محمد باقری کا کہنا تھا کہ مسلح افواج کے تمام دستوں بشمول سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی، فوج، عوامی رضاکار فورس، بسیج اور تمام بڑے فوجی اداروں اور محکموں کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر لازمی آمادگی کے ساتھ کرونا کے خلاف آپریشن کی منصوبہ بندی کریں۔ جنرل باقری نے مزید کہا کہ مسلح افواج اپنی پوری توانائیوں اور بھرپور وسائل کے ساتھ عوام کی خدمت، نیز وزارت صحت اور انسداد کرونا کمیٹی کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں۔ دوسری جانب سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے جمعرات کے روز ایران کے وزیر صحت سعید نمکی کے ساتھ ایک نشست میں کہا ہے کہ کرونا کے خلاف ایک نئی مہم شروع کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے قومی ویکسین پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے بھی تمام مسلح افواج کی مکمل آمادگی کا اعلان کیا۔ واضح ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے بدھ کے روز اپنے نشری خطاب میں ملک کی مسلح افواج کو ہدایت کی تھی کہ وہ کرونا کے خلاف مہم میں حکومت کی مدد کریں۔ ایران اور پاکستان کے سفارتکاروں، تاجروں اور صنعتکاروں نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ میں حائل رکاوٹیں دور کیے جانے پر زور دیا ہے۔ دوا سازی کے شعبے میں ایران پاکستان کے درمیان تعاون کے بارے میں ایک ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے کراچی میں متعین ایرانی کونسلر جنرل حسین نوریان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس شعبے میں تعاون کی بھرپور گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ایران اور پاکستان کے درمیان سیاسی اور ثقافتی تعلقات کی سطح انتہائی مناسب ہے، لیکن اقتصادی تعلقات و تعاون کے فروغ کے لیے تہران اور اسلام آباد دونوں کو ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ تہران میں متعین پاکستان کے تجارتی اتاشی مسعود احمد کا کہنا تھا کہ ایران میں توانائی اور ٹرانسپورٹ کے مناسب اخراجات کو دیکھتے ہوئے دوا سازی کے میدان میں مشترکہ منصوبوں اور سرمایہ کاری کے لیے حالات پوری طرح سازگار ہیں۔ پاکستان کے وفاق ایوانہائے تجارت میں پاکستان ایران تجارتی کونسل کے سربراہ نجم الدین حسین جاوا نے امید ظاہر کی کہ مشترکہ پیداواری یونٹوں کے قیام سے پاکستان و ایران نہ صرف اپنی دواؤں کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں بلکہ دنیا کے دیگر ملکوں کو برآمد بھی کر سکتے ہیں۔ اس ویبینار میں شریک دیگر تاجروں اور سرمایہ کاروں نے بینک کاری چینلوں کے فقدان اور رقم کی منتقلی کے حوالے سے پائی جانے والی مشکلات کو ایران پاکستان تجارتی تعلقات کے فروغ میں اہم ترین رکاوٹ قرار دیا۔ امریکی سی آئی اے کے ایک رکن نے طالبان کے ساتھ امریکہ کے طے پانے والے اس خفیہ سمجھوتے سے پردہ اٹھایا ہے کہ طالبان افغانستان میں امریکی جرائم کے سلسلے میں ہیگ کی بین الاقوامی عدالت سے رجوع نہیں کریں گے۔ آریانا نیوز کی رپورٹ کے مطابق رابرٹ رایان نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ افغانستان میں جنگ میں آنے والی شدت مکمل طور پر امریکہ کے مفاد میں ہے اور اس کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ عالمی برادری، افغان رایامہ اور خود وائٹ ہاؤس عدالت کو افغانستان میں انجام پانے والے جرائم سے گمراہ رکھے۔ امریکہ نے سن 2020 میں بین الاقوامی عدالت انصاف کے وکیل کا بھی بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اس وقت امریکہ کے وزیر خارجہ نے افغانستان میں امریکی جرائم کا جائزہ لینے کے سلسلے میں عالمی عدالت کی کارروائی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ امریکہ اس عدالت کی جانب سے امریکی شہریوں کا تعاقب کیے جانے کی ناجائز کارروائی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری افواج اور طالبان کے درمیان جنگ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بلخ میں مختلف جماعتوں اور گروہوں کے لیڈروں، نیز جہادی کمانڈروں کے ساتھ ایک نشست میں طالبان گروہ کے مقابلے میں بھرپور استقامت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس نشست میں مارشل عبدالرشید دوستم، بلخ کے سابق گورنر عطا محمد نور، سیاسی و سیکیورٹی امور میں افغان صدر کے سینئر مشیر محمد محقق اور حزب اسلامی کی اتحاد کونسل کے سربراہ نے شرکت کی۔ افغان صدر اشرف غنی نے نشست میں شریک لیڈروں سے اپیل کی کہ وہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور متحد ہو کر طالبان گروہ کے خلاف فوری طور پر فوجی کارروائی شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان گروہ کو پیش قدمی کی اجازت ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ اشرف غنی نے اسی طرح فوجی کمانڈروں سے اپیل کی کہ وہ عوامی قوتوں کو اسلحہ اور فوجی ساز و سامان فراہم کریں اور شمالی علاقوں میں جنگ کی کمان مارشل عبدالرشید دوستم کے سپرد کر دیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ انہوں نے تمام جماعتوں اور گروہوں سے کہا ہے کہ وہ مارشل عبدالرشید دوستم کے ساتھ تعاون کریں۔ بلخ میں مختلف جماعتوں اور گروہوں کے رہنماؤں کا یہ اجلاس ایسی حالت میں تشکیل پایا ہے کہ شمالی افغانستان کے 9 صوبوں میں سے صرف بلخ اور فاریاب ہی حکومت کے کنٹرول میں باقی بچے ہیں اور ان دونوں صوبوں پر بھی طالبان کے شدید حملے جاری ہیں۔ دوسری جانب طالبان گروہ کے حملے میں شہر غزنی کے سقوط کر جانے کے بعد اس صوبے کے گورنر نے اس شہر کو ترک کر دیا ہے۔ غزنی کی صوبائی کونسل کے سربراہ نصیر احمد فقیری نے فیس بک اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ غزنی کے گورنر داؤد لقمانی نے طالبان کے ساتھ ہم آہنگی کے بعد اس شہر کو ترک کیا ہے اور وہ کابل کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں حسب معمول آپ نے عالمی خبریں سنی۔ سامعین، آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ آپ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ تو سامعین، حسب معمول گرد و پیش میں عالمی خبروں کے بعد اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ تو جناب ڈاکٹر راشد صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں۔
نوازش۔
انسانی حقوق کے ماہرین نے یک طرفہ پابندیوں کے خلاف ایک بیان میں اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اس بیان میں یو این او کا مخاطب کون ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، بڑے اہم موضوع کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کے ماہرین ہیں، یہ ماہرین کی ایک ٹیم ہے کہ جو بنیادی طور پہ یونائٹڈ نیشن کی جو انسانی حقوق کی ایک کمیٹی ہے، اس کے یہ باقاعدہ رکن ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کے اس بیان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اس کو ہم ایک حوالے سے یونائٹڈ نیشن کی انسانی حقوق کمیٹی کا موقف بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اکثریت وہی لوگ ہیں کہ جو یو این او کی اس کمیٹی میں موجود ہیں، اور ان کے سامنے سارے حالات ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو مختلف ممالک پہ سینکشنز ہیں، پابندیاں ہیں، اور ان پابندیوں کے کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان ممالک کی طرف سے بھی رپورٹس کمیشن میں آتی ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے ادارے میں بھی پہنچتی ہیں، وہاں پہ جو مشکلات درپیش ہیں ان ممالک کو وہ بھی ان کے سامنے ہیں۔ اس لیے ان کا یہ بیان میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ صرف ایک سادہ سا کسی اخبار میں چھپنے والا بیان یا کسی ایک عام فرد کا تجزیہ نہیں ہے، بلکہ ان آگاہ افراد کا ایک انالیسز ہے کہ جن کے سامنے سینکشنز کے شکار ممالک کی تمام تر تفصیلات موجود ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ دو طرح کی جو ہے وہ اس وقت پابندیوں کی بات عالمی میڈیا میں سامنے آتی ہے۔ ایک اصطلاح چلتی ہے یک طرفہ پابندیاں، اور ایک پابندیاں جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کی پابندیاں ہیں یا کسی بڑے عالمی ادارے کی پابندیاں ہیں۔ جب کوئی عالمی ادارہ کسی موضوع پہ پابندیاں عائد کرتا ہے تو اس کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے، اس پروسیس میں جنرل اسمبلی کے بعد سیکیورٹی کونسل کے اندر، اور اس میں مختلف ممالک کی آراء شامل ہوتی ہیں، یعنی ایک کلیکٹیو وزڈم کہہ سکتے ہیں اس میں، کہ ایک مشترکہ آراء ہوتی ہیں۔ البتہ اس کے اندر بھی ماضی میں بہت ساری ایسی پابندیاں عائد کی گئی ہیں کہ جو امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے یا سیکیورٹی کونسل کے مستقل اراکین کے دباؤ کی وجہ سے یا ان کے ویٹو کے خوف کی وجہ سے عائد ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ایز کمپیئر ٹو، یعنی اگر اس کا موازنہ کیا جائے ان یک طرفہ پابندیوں کا کہ جو اس وقت کچھ ممالک پہ عائد ہیں، اب دو طرح کی ہو گئی، ایک یونائٹڈ نیشن کی یا عالمی ادارے کی پابندیاں ہیں، اور ایک جس کو ہم یک طرفہ پابندیوں کی اصطلاح جنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ کچھ ممالک کی خود ساختہ پابندیاں ہیں، وہ خود اپنی طرف سے ڈیسیژن لیتے ہیں اور کسی ملک کے خلاف پابندیاں عائد کر دیتے ہیں، پھر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی اور ملک جو ہے ان پابندیوں کی مخالفت نہ کرے۔ مثلا مثال کے طور پہ امریکہ کا نام اس حوالے سے سر فہرست ہے کہ وہ اپنے تمام مخالفین کو یا جہاں پہ ڈکٹیشن دینا چاہ رہا ہو اور وہ ملک اس ڈکٹیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ اس پہ پابندیوں کا ایک حربہ یا ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ اب وہ امریکہ کیا کرتا ہے، بظاہر وہ قانون امریکہ کا قانون ہوتا ہے، یعنی امریکی کانگریس نے پاس کر دیا یا امریکہ کے کسی ادارے نے یہ منظوری دے دی کہ فلاں ملک کے خلاف پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ اب یہ فیصلہ ایک ملک کا ہے، لیکن وہ ملک اب دوسروں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اب مثلا فرض کریں شمالی کوریا پہ پابندیاں ہیں امریکہ کی طرف سے، اب امریکہ کیا کرتا ہے کہ جو ملک بھی شمالی کوریا کے ساتھ اپنے کچھ تعلقات رکھے گا یا جو جن شعبہ جات میں پابندیاں ہیں ان پابندیوں کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو امریکہ اس ملک پہ بھی دباؤ بڑھائے گا۔ قانونی لحاظ سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چونکہ ایک ملک نے پابندی لگائی ہے دوسرے ملک کے خلاف، تو اس میں دوسرے ملکوں پہ دباؤ بڑھانا، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا، یا اس کو بھی یعنی ایک جسے کہتے ہیں دھمکی آمیز انداز سے یا کسی سٹک اینڈ کیرٹ، دونوں اس میں استعمال کی جاتی ہیں، کہیں پہ لالچ دی جاتی ہے کہیں پہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور اس کو بھی اس کام سے روکا جاتا ہے۔ تو یہ جو یک طرفہ پابندی ہیں یہ عموماً اس وقت جو بڑی تعداد میں جس ملک کا نام لیا جا سکتا ہے وہ امریکہ یا برطانیہ، دو ملک ہیں امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے۔ اس وقت اگر آپ ایک تفصیل نکالیں کہ انہوں نے مختلف ممالک کے خلاف پابندیاں، یک طرفہ پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، اور ان یک طرفہ پابندیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، امریکہ اس میں سر فہرست ہے اور برطانیہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ امریکہ جب بھی کسی ملک کے خلاف کوئی پابندی عائد کرتا ہے، یک طرفہ پابندی ہے، تو اس میں برطانیہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ پھر دونوں مل کے اپنی جو قوت ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، اپنے جو تعلقات ہیں ان کو استعمال میں لاتے ہیں، جو ان کے پاس ہتھ کنڈے ہیں، ذرائع ہیں، ان کو استعمال کر کے پھر اس ملک کا گھیرا تنگ کرتے ہیں، اس ملک کا محاصرہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت امریکہ کی طرف سے روس پہ پابندیاں ہیں، وینزویلا پہ پابندی ہیں، شمالی کوریا پہ بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو اگر دیکھا جائے تو اسلامی جمہوریہ ایران پہ ہیں۔ اب اسلامی جمہوریہ ایران پہ اس نے دو طرح کی پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کی تھی، ایک جو تھی وہ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے سیکیورٹی کونسل کی طرف سے، اس کو ایران نے اپنی سفارتی کوششوں سے اور مختلف ذرائع سے ان سینکشنز کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، لیکن امریکہ کی سینکشنز اب بھی برقرار ہیں، اور ان سینکشنز کی وجہ سے، ان پابندیوں کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران کو وہ گزشتہ چند عشروں میں جو جن نقصانات کا اور جن مشکلات کا سامنا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور یہ سینکشنز اس حد تک جیسے مفلوج کرنے والی سینکشنز ہیں جس کے کئی مراحل رہے ہیں. شروع کا ایک مرحلہ ہے کہ جو ابتدائی انقلاب کے فوراً بعد کچھ پابندیاں عائد ہوئیں, اس کے بعد ایک اقتصادی ناکابندی کی صورت میں پابندیاں نافذ کی گئیں, پھر اوباما نے اور اوباما کے بعد ایک اصطلاح استعمال کی گئی کہ اب ایسی پابندیاں نافذ کی جائیں گی کہ جو ایران کو پیرالائز کر دیں گی, مفلوج کر دیں گی, یعنی ان کا پورا سسٹم جو اقتصادی سسٹم ہوگا وہ مفلوج ہو کے رہ جائے گا. اور اسی کی روشنی میں پھر ٹرمپ نے جو نئی اصطلاح لے کے آئے کہ وہ میکزیمم پریشر کے طور پہ, یعنی زیادہ سے زیادہ دباؤ کے اس اہداف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پھر پابندیوں میں مزید جو ہے وہ سختی لے کے آئے, اور ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اس کے باوجود کہ ان سینکشنز کو جب ایٹمی معاہدہ ہوا تھا تو اس معاہدے کے تحت امریکہ کو ان سینکشنز کو ختم کرنا تھا, یونائٹڈ نیشن کے اندر جو تھیں وہ اس ایٹمی معاہدے کے بعد ختم ہو گئیں, لیکن امریکہ نے حالانکہ جب تک اوباما تھے, اوباما تو خود اس کا مذاکرات کا بھی حصہ تھے, بعد معاہدے کا حصہ بھی تھے اور معاہدے پہ ان کے سائن بھی تھے, معاہدے سے وہ بھی باہر بھی نہیں نکلے تھے, لیکن اس وقت تک باراک اوباما نے بھی سینکشنز, امریکی سینکشنز یا یک طرفہ پابندیاں ختم نہیں کی تھیں. ڈونلڈ ٹرمپ تو آئے, انہوں نے تو مکمل طور پہ وہ تو اس معاہدے سے نکل گئے, جب وہ معاہدے سے نکل گئے تو ظاہر ہے اس پہ عمل درآمد کی تو کوئی بات نہیں بنتی تھی. تو اس وقت جو صورتحال ہے اور جس کی طرف یونائٹڈ نیشن کے یا سلامتی کونسل کے ہیومن رائٹس کے ماہرین نے جو بات کی ہے کہ جو پابندیاں عائد کی جاتی ہیں, جو یک طرفہ پابندیاں ہوتی ہیں, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے کسی صرف ایک حکومت کو نقصان پہنچتا ہے یا اس کا کسی ایک سیاسی جماعت کو نقصان پہنچتا ہے. جب کسی ملک پہ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں تو اس کا پورا نظام جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے, اور عام عوام تو بالخصوص اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ امریکی جب یہ سینکشنز لگاتے ہیں تو میڈیا میں یہ کہتے ہیں ہم نے تو فلاں سیاسی گروپ کو محدود کرنے کے لیے یا فلاں حکومت کو کمزور کرنے کے لیے یہ پابندیاں عائد کی ہیں, لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ہیومن رائٹس کے ماہرین کی جو یہ رائے ابھی سامنے آئی ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ اس کو آپ صرف اس حکومت پہ دباؤ نہیں تصور کرتے بلکہ اس کا نیچے تک دباؤ آتا ہے. مثلا ایران کے اندر جو اب یہ میکزیمم پریشر اور جو مفلوج کرنے والی پالیسی ہیں, اگر ایران کے بزنس پہ, ایران کے آئل کی امپورٹ ایکسپورٹ پہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں اور ایران اپنا آئل ایکسپورٹ نہیں کر سکتا تو کیا صرف اس سے حکومت کو نقصان پہنچے گا؟ نہیں, اس کے اثرات ایک عام شہری پہ بھی پڑیں گے. یا مثلا ان سینکشنز کی وجہ سے جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں میں, مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اس وقت ان پابندیوں میں لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں ان پہ بھی پابندیاں ہیں. یعنی اس وقت ایران پہ پابندیوں کی نوعیت جو ہے وہ اس سطح پہ پہنچ گئی ہے کہ آپ جو انسانی زندگی بچانے والی میڈیسن ہے وہ بھی ایران میں نہیں لا سکتے. تو اس لحاظ سے اگر کہا جائے تو یونائٹڈ نیشن کے ان ماہرین کی رائے 100% درست ہے کہ اس سے متاثر عام انسان ہوتے ہیں, اور عام افراد جب متاثر ہوتے ہیں تو یقیناً یہ انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی شمار کی جا سکتی ہے.
شکریہ جناب راشد نقوی صاحب. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 مرداد، 3 محرم الحرام اور 12 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین محرم سن 7 ہجری قمری کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بعض بادشاہوں اور حاکموں کو خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ مکہ کے کفار و مشرکین کے ساتھ ہونے والی صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے دوسرے ممالک کے سربراہوں کو اسلام کی طرف بلانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ بعض مورخین کے مطابق آپ نے مختلف ممالک کے حکام کو 12 سے 26 خط لکھے، جن میں ایران، روم، بحرین، حبشہ، یمن اور مصر وغیرہ کے حکام شامل تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے اس دعوت کے بارے میں مختلف قسم کے رد عمل کا اظہار کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز تبلیغ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دین اسلام منطق اور دلیل کے مطابق ہے۔ چنانچہ دعوت اسلام کے سلسلے کے چند برس بعد اسلامی مملکت کے قلمرو میں قابل ذکر وسعت پیدا ہوئی۔ بارہ اگست سن 1602 عیسوی کو ہندوستان میں شیخ ابوالفضل کو شہزادہ سلیم کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ اکبر اعظم کے نو رتنوں میں شیخ ابو الفضل کا نام اپنے علم و فضل کی وجہ سے بڑا ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ ابو الفضل 4 جنوری سن 1551 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ابو الفضل نے اکبر اعظم کے عہدے کی لازوال تاریخ اکبر نامہ اور حکومت کے دستور و قوانین آئین اکبری کے نام سے رقم کیے۔ بعض مورخین کے مطابق انہی کی تحریک پر اکبر اعظم نے زندگی کے کچھ آئین دین الہی کے نام سے مرتب کیے اور سب کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دی۔ چونکہ دربار اور محل کے تمام معاملات میں ابو الفضل بے حد دخیل تھے اور اکبر کو ان کی دانائی اور خیرخواہی پر بڑا اعتماد تھا، اس لیے اکبر کے ولی عہد شہزادہ سلیم انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ اکیس مرداد سن 1275 ہجری شمسی کو قاجاری دور کے انقلابی مجاہد مرزا رضا کرمانی کو عامر و جابر قاجاری بادشاہ ناصر الدین شاہ کے قتل کے جرم میں پھانسی دی گئی۔ مرزا رضا کرمانی تحریک تحریم تمباکو کے دوران بھی 4 سال تک قید میں رہے۔ ان پر الزام تھا کہ انگریزی سامراج کے خلاف چلنے والی اس تحریک میں انہوں نے عوام کو بغاوت پر اکسایا۔ مرزا رضا کرمانی نے 13 اردیبہشت 1275 ہجری شمسی کو ناصر الدین شاہ کو تہران کے جنوب میں واقع شہر رے میں حضرت عبدالعظیم حسنی کے مزار کے احاطے میں اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ گرفتاری کے بعد پوچھ گچھ کے دوران مرزا رضا کرمانی نے ناصر الدین شاہ کے قتل کے محرکات کے طور پر اس کی آمریت، عوام پر ظلم و تشدد اور ملک میں فتنہ و فساد اور بدمنی پھیلانا بتایا۔ بارہ اگست 1949 عیسوی کو اقوام متحدہ کے یورپی ہیڈ کوارٹر جنیوا میں جنگی قیدیوں اور زخمیوں سے متعلق جنیوا کنونشن منظور کیا گیا۔ یہ کنونشن دوسری عالمی جنگ کے دوران جنگی قیدیوں اور زخمیوں کے ساتھ ناروا سلوک کے واقعات کے نتیجے میں مرتب کیا گیا تھا۔ جنیوا کنونشن میں جنگی زخمیوں اور جنگی قیدیوں کے بارے میں کچھ اصول و ضوابط بنائے گئے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ ملکوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ جنگی زخمیوں یا قیدیوں کو قتل کریں یا ان کو اذیت و آزار پہنچائیں۔ کنونشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنگی زخمیوں کا علاج معالجہ کیا جانا چاہیے۔ جنیوا کنونشن میں جنگی قیدیوں کو یہ حق بھی دیا گیا ہے کہ وہ کچھ حد تک فلاحی سہولتوں سے استفادہ کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے رابطہ رکھیں۔ جنیوا کنونشن کی روس سے متحارب ممالک کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اولین فرصت میں جنگی قیدیوں کے ناموں کی فہرست بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کو فراہم کریں اور اس عالمی ادارے کے کارکنوں سے قیدیوں کی ملاقات کرائیں۔ لیکن جنیوا کنونشن کی منظوری کے باوجود بہت سے ممالک جنگی قیدیوں کے سلسلے میں اس کے اصول و ضوابط کی پابندی نہیں کر رہے ہیں اور ان میں امریکہ سر فہرست ہے۔ بارہ اگست 1976 عیسوی کو طویل محاصرے کے بعد لبنانی دارالحکومت بیروت کے نزدیک واقع فلسطینی کیمپ تلے زاتر پر مارونی عیسائی ملیشیا کا قبضہ ہوا، جنہوں نے کیمپ میں رہائش پذیر پناہ گزینوں کا قتل عام کیا۔ ہزاروں فلسطینی پناہ گزینوں پر مشتمل اس کیمپ کا محاصرہ صہیونی حکومت کی حمایت سے 1976 کے اوائل میں شروع ہوا تھا اور مارونی عیسائی ملیشیا کو صہیونی حکومت نے اسلحہ فراہم کیا تھا۔ صہیونی حکومت کا مقصد لبنان کی خانہ جنگی کے شعلوں کو ہوا دینا تھا۔ انہوں نے تلے زعتر کیمپ پر قبضے کے بعد 3,000 فلسطینی شہریوں کو شہید کیا اور کیمپ کو بھی تباہ کر دیا۔ اس المناک واقعے سے پوری دنیا کی رائے عامہ میں صہیونیوں کے خلاف نفرت کی لہر دوڑ گئی اور بہت سے ممالک نے صہیونیوں اور لبنان میں ان کے پٹھو گروہوں کی مذمت کی۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمیع نبیا پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے محرم الحرام کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم۔
استاد وطن دست علمدار حسین، استاد وطن دست علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار
عزیز سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام ذبح عظیم لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار و اصحاب کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
یا
سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام اور آپ کا انقلاب صدیاں گزر جانے کے باوجود مومنین اور آزاد منش انسانوں کے قلوب میں زندہ و جاوید ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے عاشق دنیا بھر میں مجالس عزاداری برپا کر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں جبکہ کرونا وائرس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، مجالس عزا کے منتظمین اور ماتمی انجمنیں کرونا ایس او پیز کی پابندی کرتے ہوئے عزاداری امام عالی مقام کا اہتمام کر رہی ہیں، اور عزادار بھی کرونا ایس او پیز کی رعایت کرتے ہوئے مجالس عزا میں شرکت کر رہے ہیں۔ معروف مفسر قرآن اور ادیب راغب اصفہانی نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک عارفانہ جملہ کہا ہے، وہ یہ ہے: حسین علیہ السلام وہ پاکیزہ و خالص شربت ہے جو ازلی طاقت نے اپنے ہاتھوں سے مومنوں کے دلوں میں ڈالا ہے، اور اس شربت نے انہیں حسین کی محبت میں مدہوش کر دیا ہے۔ یہ حسین کون ہے کہ تمام عالم جس کا دیوانہ ہے، اور یہ کیسی شمع ہے کہ دنیا کے تمام پروانے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔
ان حسین جی
جی ہاں، امام حسین علیہ السلام ایسا سورج ہیں کہ جو کبھی غروب نہیں ہوتا، اس کا نور اور روشنی صدیوں سے عاشقوں کے قلوب کو منور کیے ہوئے ہے، اور عشق حسین کی حرارت ان کے وجود سے شولاور ہے۔ وہ کشتی نجات اور چراغ ہدایت ہیں کہ جس نے سعادت و خوش بختی کی جانب لوگوں کو دعوت دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں، جو ثقلین میں سے ایک ہیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی نجات کے لیے چھوڑا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام بھی نجات کا حصہ ہیں، جس کے بارے میں خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو بھی اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جس نے بھی اس سے منہ موڑ لیا وہ غرق ہو جائے گا۔ یعنی جو اہل بیت علیہ السلام سے تمسک رکھے گا اسے دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی، اور جو انا کا دامن نہیں چھوڑے گا وہ دنیا و آخرت میں ہلاک ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر میدان کربلا کا رخ کیا، اور پورے راستے لوگوں کو اس کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دیتے رہے، اور آخرکار یہ کشتی میدان کربلا میں پہنچی، جہاں امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف امت مسلمہ بلکہ نبیوں کی نبوتوں کو بھی نجات دلائی ہے۔ آج بھی امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو امام علیہ السلام کی مدد کرتے، لیکن یہ کشتی آج بھی چل رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام آج بھی آواز دے رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف خاموش نہ رہیں، اور اگر کوئی کسی کا حق مار رہا ہے تو اس پر خاموش نہ رہیں۔ لہذا آج بھی کشتی چل رہی ہے اور اس پر بیٹھ کر نجات حاصل کر سکتے ہیں۔
سامعین، کئی موقعوں پر آپ کے اصحاب اور رشتہ داروں نے خیر خواہی اور دل سوزی کے جذبے کے تحت آپ کو عراق اور کوفہ جانے سے روکا، اور کوفیوں کی بے وفائی اور آپ کے والد اور برادر کی مظلومیت اور تنہائی کو یاد دلایا۔ اگرچہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ایک معمولی انسان کے دل میں شک کو تردید ایجاد کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام روشن عقیدہ، محکم ایمان اور اپنے اقدام و انتخاب کے خدائی ہونے کے یقین کی وجہ سے ناامیدی اور شک پیدا کرنے والے عوامل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ آپ فقہاء الہی اور مشیت پروردگار کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے تھے۔ جب ابن عباس نے آپ سے درخواست کی کہ عراق جانے کی بجائے کسی دوسری جگہ جائیں اور بنی امیہ سے ٹکر نہ لیں، تو امام حسین علیہ السلام نے بنی امیہ کے مقاصد اور ارادوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی پیروی اور خدا کے جوار رحمت کی طرف بازگشت کی جانب اپنے مصمم ارادے کا اظہار کیا، اس لیے کہ آپ کو اپنے راستے کی حقانیت اور خدا کے وعدوں کے صحیح ہونے کا یقین تھا۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کے ارشادات، چاہے وہ مکہ و منا میں ہوں یا کربلا کے راستے میں یا عاشورہ کے دن، تمام کے تمام توحید عارفانہ کی بنیاد پر ہیں۔ امام عالی مقام اپنے خوبصورت ارشادات میں لوگوں کو عبادت خدا کی کچھ اس طرح نصیحت کرتے ہیں۔ بعض گروہ خدا کی عبادت بہشت کے لالچ میں کرتے ہیں، یہ عبادت تاجروں کی عبادت ہے، اور بعض گروہ خدا کی عبادت دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں، یہ عبادت غلاموں کی عبادت ہے، اور بعض گروہ خدا کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لائق عبادت ہے، اور یہ عبادت آزاد منشوں کی عبادت ہے، اور یہی عبادت بہترین عبادت ہے۔
سامعین، دنیا کے آزادی پسندوں کے سرور و سالار امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے کے عبادت گزار ترین فرد تھے۔ آپ کی معبود کے ساتھ عاشقانہ مناجات موجود ہیں کہ جو شناخت خدا اور خدا پر یقین کے حوالے سے اعلیٰ و عرفہ مقام کی حامل ہے۔ دعائے عرفہ ایک ایسا صحیفہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے عرفانی نگاہ کے ساتھ اپنے معنوی سفر کی تفسیر کی ہے، اور یہ دعا خدا شناسی اور جہان بینی کے حوالے سے بہترین مفاہیم کی حامل ہے۔ اس عارفانہ مناجات کے ایک حصے میں آیا ہے کہ اے میرے مالک، تو وہ ہے جس نے احسان کیا، تو وہ ہے جس نے نعمت دی، تو وہ ہے جس نے بہتری کی، تو وہ ہے جس نے جمال دیا، تو وہ ہے جس نے بڑائی دی، تو وہ ہے جس نے کمال عطا کیا، تو وہ ہے جس نے روزی دی، تو وہ ہے جس نے توفیق دی، تو وہ ہے جس نے عطا کیا، تو وہ ہے جس نے مال دیا، تو وہ ہے جس نے نگہداری کی، تو وہ ہے جس نے پناہ دی، تو وہ ہے جس نے کام بنایا، تو وہ ہے جس نے ہدایت کی، تو وہ ہے جس نے گناہ سے بچایا، تو وہ ہے جس نے پرورش کی، تو وہ ہے جس نے معاف کیا، تو وہ ہے جس نے بخش دیا، تو وہ ہے جس نے قدرت دی، تو وہ ہے جس نے عزت بخشی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے سہارا دیا، تو وہ ہے جس نے حمایت کی، تو وہ ہے جس نے مدد کی، تو وہ ہے جس نے شفا دی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے بزرگی دی، تو بڑا برکت والا اور برتر ہے، ہمیشہ بس حمد ہی تیرے لیے ہے، اور شکر لگاتار ہمیشہ ہمیشہ تیرے ہی لیے ہے۔
کربلا والوں کو اپنی راہ اور اپنے ہدف کی بھی شناخت تھی، اور اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس مرحلے میں جہاد و شہادت ان کا فریضہ ہے، اور یہی اسلام کے نفع میں ہے۔ ان کو خدا اور آخرت کا بھی یقین تھا، اور یہی یقین ان کو ایک ایسے میدان کی طرف لے جا رہا تھا جہاں ان کو جان دینی تھی اور قربان ہونا تھا۔ جب وہب بن عبداللہ دوسری مرتبہ میدان کربلا کی طرف نکلے تو اپنے رجز میں اپنا تعارف کرایا کہ میں خدا پر ایمان لانے والا اور اس پر یقین رکھنے والا ہوں، مدد و نصرت میں توحید اور صرف خدا پر اعتماد کرنا عقیدے کے عمل پر تاثیر کا ایک نمونہ ہے، اور امام علیہ السلام کی تنہا تکیہ گاہ پروردگار تھا۔ نہ لوگوں کے خطوط، نہ ان کی حمایت کا اعلان، اور نہ ان کی طرف آپ کے حق میں دیے جانے والے نعرے۔ جب سپاہ حر نے آپ کے قافلے کا راستہ روکا تو آپ نے ایک خطبے کے ضمن میں اپنے قیام، یزید کی بیعت سے انکار اور کوفیوں کے خطوط کا ذکر کیا، اور آخر میں گلہ کرتے ہوئے فرمایا، میری تکیہ گاہ خدا ہے اور وہ مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کرتا ہے۔ آگے چل کر جب عبداللہ مشرقی سے ملاقات کی اور اس نے کوفے کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
سامعین، دینی تعلیمات کا اصلی هدف بھی لوگوں کو خدا کے نزدیک کرتا ہے۔ چنانچہ یہ مطلب شہداء کربلا کے زیارت ناموں، خاص کر زیارت امام حسین علیہ السلام میں بھی بیان ہوا ہے۔ اگر زیارت کے آداب کو دیکھا جائے تو ان کا فلسفہ بھی خدا کا تقرب ہی ہے، جو کہ عین توحید ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت میں خدا سے مخاطب ہو کے ہم یوں کہتے ہیں کہ خدایا، کوئی انسان کسی مخلوق کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور وسائل تلاش کرتا ہے، لیکن خدایا، میری آمادگی اور میرا سفر تیرے لیے اور تیرے ولی کی زیارت کے لیے ہے، اور اس زیارت کے ذریعے تیری قربت چاہتا ہوں اور انعام کی امید صرف تجھ سے رکھتا ہوں۔ اور اسی زیارت کے آخر میں زیارت پڑھنے والا کہتا ہے، خدایا، صرف تو ہی میرا مقصود سفر ہے، اور صرف جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو چاہتا ہوں۔
جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند متعال اپنے بندوں سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہر منصف نظر اس آیت کو
اور 61 ہجری کے پرآشوب دور کو ملاحظہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ چونکہ اس دور میں جب نام و ذکر خدا کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا تھا تو صرف امام حسین علیہ السلام تھے جو اپنے اعزاء و اقربا کے ہمراہ وارد میدان ہوئے اور خدا کے نام اور اس کے ذکر کو طوفان نابودی سے بچا کر ساحل نجات تک پہنچایا۔ لہذا خداوند متعال نے بھی اپنے وعدے کے مطابق ذکر حسین کو اس معراج پر پہنچا دیا کہ جہاں دست دشمن کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دشمنوں کی انتہائی کوششوں کے باوجود بھی ذکر حسین آج تک زندہ و سلامت ہے۔ امام علیہ السلام کا قیام ایک الہی قیام تھا جو حق اور دین حق کو زندہ رکھنے کے لیے تھا۔ چنانچہ آپ کا جہاد، آپ کی شہادت، آپ کے قیام کا محرک سب کچھ خدائی تھا، اور ہر وہ چیز جو للہ ہو اور رنگ خدائی اختیار کر لے وہ شے جاوید اور غیر معدوم ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے، اور دوسری آیت کہہ رہی ہے ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے وجہ خدا کے۔ جب ان دونوں آیتوں کو ملاتے ہیں تو نتیجہ ملتا ہے کہ نہ خدا معدوم ہو سکتا ہے اور نہ ہی جو چیز خدا کے پاس ہے وہ معدوم ہو سکتی ہے۔ حسین ابن علی نے فطرتیں بدلی ہیں، ایک شب میں بجھی ہے شمع اور محفل سے پروانے نہیں جاتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہاں یزید کی بیعت نہ کرنے اور اس کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے اسباب و علل کھل کر بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے خاندان کی صفات اور اپنی اعلیٰ منزلت کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے آپ کو امامت و رہبری کے لائق قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے یزید کی برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کو خلافت و رہبری کے لیے نااہل قرار دیا اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ آپ نے یزیدی آمریت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جو مسلمانوں کے مقدر کو اپنے ہاتھ میں لے کر امت مسلمہ کو سقوط و نابودی کے کنارے تک پہنچانا چاہتی تھی۔ آپ کو بخوبی علم تھا کہ یزید اسلام اور قرآنی تعلیمات کے خلاف خاندان ابو سفیان کے ناپاک عزائم کو اسلامی خلافت کی آڑ میں منافقانہ طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ بیعت یزید سے انکار پر مبنی امام حسین علیہ السلام کے اقدام پر بعض اہم شخصیات نے رد عمل کا اظہار کیا، ان میں سے ایک آپ کے بھائی محمد حنفیہ بھی تھے جنہوں نے طبری کی روایت کے مطابق تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے عرض کیا، بھائی آپ لوگوں کے درمیان ہر دل عزیز اور سب سے زیادہ با عزت ہیں، اور میرا فرض ہے کہ جو بات خیر و صلاح پر مبنی ہو آپ سے عرض کروں۔ میرے خیال میں جہاں تک ممکن ہو سکے آپ ایک خاص شہر میں قیام پذیر نہ رہیں، اور آپ کی اولاد اور گھر والے ان شہروں سے دور کسی ایسے مقام پر تشریف لے جائیں جو یزید کی پہنچ سے دور ہو، وہاں سے آپ اپنے نمائندے عوام کی طرف بھیجیں اور ان کی حمایت حاصل کریں۔ اگر انہوں نے آپ کی بیعت کی تو خدا کا شکر ہے، لیکن اگر انہوں نے کسی اور کی بیعت کی تب بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے جواب میں فرمایا، میرے بھائی تم کہہ رہے ہو کہ یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاؤں، یہ جان لو اگر اس بڑی دنیا میں مجھے کہیں بھی جائے پناہ نہ ملے تب بھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اس موقع پر امام نے محمد حنفیہ کی پریشانی دیکھتے ہوئے فرمایا، میرے بھائی خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے اپنا فرض نبھایا اور اپنی صلاح دید سے مجھے مشورہ دیا، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو بہتر سمجھتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مکے کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ میرے علاوہ میرے بھائی بھتیجے اور میرے انصار کا ایک گروہ اس سفر کے لیے آمادہ ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ میرے ہم خیال ہیں اور ان کا مقصد اور خواہش میرے اہداف اور خواہشات کے مطابق ہیں، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم مدینے میں رہو اور میری غیر موجودگی میں بنی امیہ کے کارندوں کی پراسرار آمد و رفت پر نظر رکھو اور مجھے ضروری اطلاعات سے آگاہ کرو۔ سامعین، یزید کی بیعت سے انکار اور مدینہ منورہ سے روانگی سے قبل حضرت امام حسین علیہ السلام روضہ رسول پر حاضری دیتے رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ذریعہ اقدس نبوی پر امام کی زیارت کی عبارتیں نقل کی گئی ہیں، جن میں آپ نے مدینہ سے روانگی کے ارادے کا اظہار کیا ہے۔ زیارت سے کچھ اقتباس اس طرح ہیں: خدایا، یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا فرزند ہوں، اور میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کے بارے میں تو جانتا ہے۔ پروردگار، میں معروف یا نیکی کو پسند کرتا ہوں اور منکر یعنی بدی سے مجھے نفرت ہے۔ اے صاحب جلال اور کرامت عطا کرنے والے خدا، اس قبر کی اور اس میں جو آسودہ ہے اس کی حرمت کے طفیل تجھ سے میری دعا ہے کہ میرے لیے ایسا راستہ کھول دے جو تیری رضا اور تیرے نبی کی خوشنودی کا باعث ہو۔ امام نے اس زیارت میں اپنے عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ کو نیکی پسند ہے اور منکرات و برائیوں سے آپ متنفر ہیں، اور حق سے لو لگانے اور باطل اور برائی سے بیزاری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر اس عمل کے لیے آمادہ ہو جو حق و صداقت کے استحکام اور منکر و باطل کے انہدام میں مؤثر اور کارآمد ہو، چاہے اس راہ میں جان و مال اور اولاد کی قربانی دینی پڑے اور خون کا نذرانہ پیش کرنا پڑے۔
نماز عشق ہے مجلس عزا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، سلام اس پر کہ جس نے ابتدا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، وہاں پر حر مزاج آتے رہیں گے، وہاں پر حر مزاج آتے رہیں گے، جہاں بھی روشنی ہو کر بلا کی، جہاں بھی روشنی ہو کر بلا کی، سلام اس پر کہ جس نے ابتدا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، حسین ابن علی گر تو نہ ہوتا، حسین ابن علی گر تو نہ ہوتا، کہاں جاتی وراثت انبیاء کی، کہاں جاتی وراثت انبیاء کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، میری جنت نجف اور کربلا ہے، میری جنت نجف اور کربلا ہے، مجھے عادت ہے اس آب و ہوا کی، مجھے عادت ہے اس آب و ہوا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، میری نسلوں کو بھی سرور کا غم دے، میری نسلوں کو بھی سرور کا غم دے، الہی آبرو رکھ اس دعا کی، الہی آبرو رکھ اس دعا کی، سلام اس پر کہ جس نے ابتدا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، سلام آخری اکبر کا سن کر، سلام آخری اکبر کا سن کر، چلی بینائی بھی شاہ خدا کی، چلی بینائی بھی شاہ خدا کی، سلام اس پر کہ جس نے ابتدا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، تبسم سے علی اصغر کے شاہد نکھر آئی ہے صورت کربلا کی، آز عشق ہے مجلس عزا کی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کی سرخیوں اور اہم خبروں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات اور نیوز ایجنسیوں کی اہم سرخیوں اور خبروں کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے اسلامی جمہوریہ ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی سرخیاں۔ کرونا سے مقابلہ فوری اور اہم مسئلہ ہے، رہبر انقلابی اسلامی۔ وزارت خارجہ کو کرونا ویکسین کی درآمدات میں تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لانا چاہیے، صدر ابراہیم رئیسی۔ صدر ابراہیم رئیسی نے اپنی کابینہ کے اراکین کے نام پارلیمنٹ میں پیش کر دیے۔ افغانستان میں طالبان کے حملوں کے بعد 400,000 افغان مہاجرین کا ریلا۔ اور سمین، اب ایران کی نیوز ایجنسی مہر پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ ایران اور ترکی کے صدور کی خطے میں امن و ثبات کے لیے باہمی تعاون پر تاکید۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانی پیش کی۔ افغانستان کے موجودہ حالات میں افغان مسائل کا سیاسی حل ممکن نہیں، عمران خان۔ طالبان دہشت گردوں کا غزنی پر قبضہ ہو گیا، رات اور بادغیس میں لڑائی جاری۔ یونان میں آتش زدگی میں بڑے پیمانے پر حیوانات کی ہلاکت، سپاہ پاسداران کے سربراہ اور وزیر صحت کا مشترکہ اجلاس منعقد۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے تہران میں تعینات روس اور برطانوی سفیروں کو طلب کر کے توہین آمیز تصویر شائع کرنے پر وضاحت طلب کی ہے۔ روسی سفیر نے توہین آمیز تصویر کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ تصویر کی اشاعت توہین کی غرض سے نہیں کی گئی، بلکہ نازی فوج کے خلاف روس اور برطانیہ کے اتحاد کو دکھایا گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ایران اور روس کے دوستانہ تعلقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی تصویر اگرچہ توہین کی غرض سے شائع نہیں کی گئی، لیکن پھر بھی اس قسم کی تصویروں کی اشاعت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ برطانیہ کے سفیر نے بھی تصویر کی اشاعت کے بعد پیدا ہونے والی بدگمانی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایرانی عوام اور ایرانی تاریخ کا احترام کرتے ہوئے وضاحت کرتا ہوں کہ اس تصویر کی اشاعت توہین کی غرض سے نہیں کی گئی، اور اگر اس سے ایرانی عوام کے جذبات مجروح ہوئے ہیں تو میں اس پر معذرت طلب کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ روس اور برطانیہ کے سفرا نے ایک ایسی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جسے ایران کی توہین بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور اب ایرنا نیوز ایجنسی، ایرانی سپریم لیڈر کا عوام کے لیے ہر ممکن طریقے سے کرونا ویکسین کی فراہمی پر زور۔ اور اب پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیاں۔ کرونا وائرس، گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 41,195 نئے معاملے، 490 مریضوں کی موت۔ لوک سبھا کے بعد راجیہ سبھا سے بھی او بی سی ریزرویشن بل پاس۔ حکومت کو سبھی اپوزیشن پارٹیوں کا ملا ساتھ۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ تو پہلے روزنامہ جنگ، پاکستان کا بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ، ڈی جی آئی ایس پی آر۔ داسو دھماکے کی جگہ سے ممکنہ خود کش حملہ‌آور کے عزائم ملے وزیر خارجہ۔ بائیڈن کی مرضی ہے وہ انہیں کال کرنا چاہیں یا نہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ دبئی سے آپریٹ ہونے والی ایئر لائنز نے کراچی ایئرپورٹ پر ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کے لیے جگہ مانگ لی۔ تحریک عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں، شاید خاقان عباسی۔ سال کا پہلا کرونا کیس، کیمبرا میں لاک ڈاؤن نافذ۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے ایکسپریس اخبار پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ ترک صدر افغانستان میں امن کے لیے طالبان سے ملاقات کے خواہاں۔ افغان حکومت نے طالبان کو اقتدار میں شراکت کی پیشکش کر دی۔ سوامی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا، اب ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بھارت ہوگا، اور میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ مختلف طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام ایرانی مشاہیر، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
سامن، گزشتہ پروگرام میں ہم نے معروف ایرانی عارف ابو سعید ابوالخیر کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج کے پروگرام میں اس عظیم عارف کی زندگی کے دیگر گوشوں سے آپ کو متعارف کرائیں گے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ابو سعید 5ویں ہجری قمری میں اس وقت کے خراسان کے علاقے میہنہ میں پیدا ہوئے، اور مریدوں کے ایک بڑی تعداد کی تربیت کے بعد 81 سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ابو سعید ابوالخیر کو سنائی و اتار سے قدیمی اور ایرانی زبان و ادب میں پہلا عرفانی شاعر سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ ابو سعید عاشقانہ عرفان کے قائل تھے اور مشرب قبض کے بجائے مشرب بست پر یقین رکھتے تھے۔ ابو سعید کے احوال کے بارے میں کتاب 100 سال پہلے جمال الدین ابو راہ نے مرتب کی تھی۔ یہ اس حوالے سے قدیم ترین کتاب متصور ہوتی ہے، کیونکہ فارسی زبان میں اس طرح کے موضوعات پر 541 ہجری قمری سے پہلے کوئی کتاب مرتب نہیں کی گئی ہے۔ اس کتاب میں تصوف کے مقامات اور عرفان کے موضوع پر قلم اٹھایا گیا ہے۔ جمال الدین ابو روح کو فارسی اور عربی دونوں زبانوں پر تسلط حاصل تھا۔ ڈاکٹر شفیع کتکنی کے مطابق اگر اس کتاب کا مکمل اور صحیح نسخہ اور ان میں بیان کیے گئے حالات و واقعات مل جاتے تو اس سے اس استاد کی تحریر اور فارسی زبان و ادب اور ثقافت میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے گئے ہیں وہ بہتر انداز میں سمجھ میں آ سکتے تھے۔ یہ کتاب فارسی زبان کی پہچان، اسلامی تصوف، ایرانی تاریخ اور اس زبان کی بعض خصوصیات، من جملہ زبان کے اسلوب کے حوالے سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کتاب تصوف کے بزرگان اور مشائخ کے بارے میں معلومات کے حوالے سے ایک مستند دستاویز ہے اور اس میں قدیمی ترین معلومات کو درک کیا جا سکتا ہے۔ بعض موضوعات میں تو اس کو بے نظیر قرار دیا جا سکتا ہے، جس کی مثال کہیں اور میسر نہیں۔ ایک اور کتاب ابو سعید ابوالخیر کے پوتے محمد بن منصور میہنی نے تحریر کی، جس کا نام اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابو سعید ہے۔ یہ کتاب تقریباً 6 صدی ہجری قمری یعنی 574 ہجری قمری میں تحریر کی گئی۔ یہ وہ دور ہے جب خراسان کا علاقہ سلجوقی خاندان کی جنگوں کی وجہ سے بدامنی کا شکار تھا، اور اس دوران شیخ ابو سعید کے خاندان کے کافی سارے افراد اس بدامنی اور لڑائی جھگڑے کا شکار ہو گئے تھے، اور شیخ ابو سعید کے مزار کے علاوہ اس خاندان کی کوئی نشانی وہاں باقی نہیں بچی تھی۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں شرح حال اور اس کی سوان عمری کے بارے میں اس طرح کی تحریر فارسی میں ایک بے مثال چیز تھی۔ فارسی کے نثری ادب میں اسرار التوحید پہلی تحریر ہے جو کسی عارف کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں ابو سعید ابوالخیر کی کرامات، اپنے مریدوں سے ان کا برتاؤ اور ان کی زندگی کے رہن سہن کے آداب و اطوار کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں 5 ہجری قمری کے اہم تاریخی واقعات اور اس دور کی تاریخ کے نشب و فراز پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب کے مصنف محمد بن منصور اور شیخ ابو سعید کی زندگی میں 5 کا فاصلہ ہے، لیکن اسلامی طرز میں بزرگوں کے اقوال کو نقل کرنے میں جس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اس وجہ سے شیخ کے اقوال، ان کی زندگی اور مریدوں کے ساتھ ان کے رکھ رکھاؤ کو بڑی احتیاط سے کتاب میں نقل کیا گیا ہے، اور امانت کو بہتر انداز میں نہایت کم تبدیلیوں کے ساتھ منتقل کیا گیا ہے۔ ممکن ہے ابو سعید کے پوتوں اور اولادوں سے بعض چیزیں مکمل اور کامل منتقل نہ ہوئی ہوں، لیکن شیخ کی گفتگو، کلمات اور تعلیمات ان کے بعض قریبی افراد سے آئندہ آنے والی نسلوں کو منتقل ہوئی ہیں۔ سویڈن کے محقق فرٹس مائر نے اپنی کتاب ابو سعید ابوالخیر حقیقت اور افسانہ میں شیخ ابو سعید کے مریدوں کی ایک مطمئن کرنے والی تصویر کشی کی ہے۔ بہتر یہی کہ شیخ ابو سعید کے کارہائے نمایاں اور اس کے حواریوں اور اطرافیوں کے رد عمل کو نفسیاتی اور دینی شعبے کے تناظر میں پرکھا اور جانچا جائے۔ اسرار التوحید نامی کتاب میں شیخ ابو سعید کی سوانح اور ان کے اقوال و تقاریر کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اس دور کے تاریخی آثار کے علاوہ عرفان و تصوف کی تاریخ اور مختلف صوفیاء و عرفا کی زندگیوں کے بارے میں بھی وسیع معلومات کی حامل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب عرفان کے موضوع پر فارسی کی نادر نثری تحریر ہے۔ اس کتاب میں جہاں عرفان و تصوف کے بارے میں وسیع معلومات موجود ہیں، وہیں فارسی زبان و ادب میں بھی اس کتاب کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ حکایت بیان کرنے کی روش، الفاظ کا چناؤ، کلمات کے قدیم مفہوم کا بیان اور ایران کے گمنام شاعروں کے اشعار، اور اسی طرح زبان و ادبیات کا اس دور کا حقیقی اسلوب اس خوبصورت انداز سے اس کتاب میں بیان ہوا ہے، بلا شبہ اس کتاب کو اسلامی تصوف و عرفان کے نادر فارسی ماخذ میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب اس کتاب کو مرتب کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ابو سعید کے انتقال کو 130 کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اتنے طویل عرصے کے باوجود شیخ ابو سعید کے کلمات اپنی سادگی، لطافت، صمیمیت اور ہر دل عزیز ہونے کی بنیاد پر بغیر کسی تبدیلی کے اہل خراسان کے ذہنوں میں محفوظ تھے، اور اس دور کے صوفیاء و عرفا، بالخصوص شیخ کے مرید اور قریبی افراد، ان اقوال کو سینہ بسینہ آئندہ نسلوں تک منتقل کرتے رہے۔ اسرار التوحید کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ ابو سعید کے اقوال و حالات زندگی اس دور کے مشائخ کے زبان پر اس طرح سے زبان زد تھے کہ انہیں قلم بند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد بن منصور نے شیخ ابو سعید کے حالات و زندگی اور ان سے منسوب جو کلمات و اقوال نقل کیے ہیں وہ مجموعی طور پر صحیح ہیں، اور اگر ان کے معجزات اور کرامات میں جو مبالغہ اور اضافی چیز محسوس ہوتی ہے وہ ان کی شخصیت سے عدم آگاہی اور اس دور کے حالات سے عدم آشنائی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کتاب کی روشنی میں شیخ ابو سعید کے کلمات و اقوال قابل ادراک ہیں، وہ ان کی تعلیمات اور ان کے اسلوب کے عین مطابق ہیں۔ اس نقطے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ شیخ ابو سعید کے کلمات و اقوال ان کے مریدوں کے لیے ایک حدیث اور حکم کے مانند تھے، یہ وجہ ہے کہ شیخ کے کلمات و اقوال سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے وہ ان کلمات کو ہو بہو سینہ بہ سینہ منتقل کرتے تھے اور اسرار و توحید میں نقل شدہ یہ اقوال مذکورہ معیار پر پورے اترتے ہیں۔ اسرار و توحید فارسی نثر کی ایک بے مثال اور نادر کتاب ہے اور اسے عرفانی نثر پارہ ہونے کے علاوہ فارسی زبان و ادب کا ایک بے مثال ادبی نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ محمد بن منصور کا یہ ادبی کارنامہ نثر سادہ کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے خامخواہ کی پیچیدہ نویسی، غیر ضروری منظرکشی اور بیجا لفاظی سے پرہیز کیا ہے۔ مصنف نے منظرکشی اور واقعات کو بیان کرنے میں جتنی خوبصورت، سادہ اور عام فہم تعابیر استعمال کی، اس نے الفاظ و اقوال کی لطافت، فصاحت و بلاغت کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ جملوں کی بندش، الفاظ کا صحیح استعمال، بیانیہ انداز، محاورات کا برمحل استعمال اور سادہ نویسی نے تحریر کی خوبصورتی اور دلکشی میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس کتاب کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ مختلف حکایات کو شیخ ابو سعید کے اشعار سے مزین کیا گیا ہے۔ فارسی زبان و ادب کے محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کتاب دری زبان کی شاعری کا آغاز ہے اور اس کتاب میں پہلی بار شعر فارسی کو نقل کیا گیا ہے۔ اس میں کئی ایسے اشعار ہیں جن کے شاعروں کا نام کسی کو معلوم نہیں، البتہ شعری اسلوب سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شعر چوتھی ہجری قمری سے پہلے کا نہیں ہے۔ ایک اور کتاب جو ابو سعید ابو الخیر کے بارے میں لکھی گئی ہے، اس میں قدیم روایات اور ابو الخیر کی کرامات کا ذکر ملتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر شفیق کتکنی نے اس کتاب کا نام چشیدن طعم وقت، یعنی وقت کے ذائقے کا چکھنا رکھا ہے، اور اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے، اس کتاب میں نہ تو ابو سعید کے حالات و واقعات ہیں اور نہ ہی اسرار التوحید۔ یہ ایک اور کتاب ہے جس میں شیخ ابو سعید کے مقام و مرتبے کے متعلق نئی دریافت ہونے والی قدیمی روایات کا ذکر ہے۔ ایسی کتاب کہ جس کے بارے میں یہ تصور تھا کہ زمانے کے حادثات و واقعات نے اسے ضائع کر دیا ہے۔
Thank you.